الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اور ہم میں سے اکثر کا معاملہ, بلکہ شاید سب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہماری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور مفت میں ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا. اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. مسلمان انسان ہوتا ہے ایک کلمہ پڑھنے سے, ایک گواہی دینے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی انسان زبان سے دے دے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایمان مجمل کے جو الفاظ ہمارے ہاں سلف سے منقول ہیں, اس میں آیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, کہ میں زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی پورے طور پر ماننا پڑتا ہے, اس کی تمام صفات کے ساتھ. اللہ کے تمام پیغمبروں کو بھی ماننا پڑتا ہے, اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں کو بھی ماننا پڑتا ہے, اور اس نے جو ایک مخلوق پیدا کی ہے فرشتے, انہیں بھی ماننا پڑتا ہے. مزید برآں ہمیں آخرت کو بھی ماننا پڑتا ہے, اور باسِ بادل موت کو بھی ماننا پڑتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آخرت کا وہ تصور, کسی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور, جزا و سزا کا تصور, یہ تقریباً ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے, لیکن بہت سے مذاہب میں اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک خیالی سی چیز کی ہے کہ انسان کے روحانی وجود کو بس کچھ سزا ملے گی, کچھ کیفیات ہوں گی کہ جن سے وہ گزرے گا. لیکن ہم تعین کے ساتھ باسِ بادل موت کو مانتے ہوئے آخرت کو مانتے ہیں. اسی لیے ایمان مفصل میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والباسِ بادل موت, یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے صرف کسی روحانی وجود کو یا نفسیاتی وجود کو کوئی سزا مل رہی ہوگی یا کوئی جزا مل رہی ہوگی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم باقاعدہ نئے سرے سے زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نئے جسم عطا کرے گا اور ہم ان جسموں کے ساتھ زندہ ہو کر روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے. ان باتوں کو زبان سے مان لینا وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازمی شرط ہے، لیکن دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا بھی تقاضا ہے ایمان کا. ایمان حمزہ، میم اور نون سے بنا ہے، اس سے دو الفاظ بنتے ہیں سادہ، ایک امن اور دوسرا امانت. بعض لوگوں کے نزدیک یہ امن سے نکلا ہے، ایمان کے معنی کسی کو امن دینا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ امانت سے نکلا ہے، کسی پر ٹرسٹ کرنا. اور یہ ٹرسٹ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر نامزد کیا ہے، اپنا پیغام لانے والا، اپنا رسول، اور مجھ پر وحی آتی ہے. رسول کے اس دعوے کو تسلیم کرنے کا نام اصل میں ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا تو مکے کے لوگ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو ماننے والے مومنین کہلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا انکار کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے، اس دعوے کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھنے والے، وہ کافر کہلائے. ایمان کی جو تعریف ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ الایمان و تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے لے کر آئے. ہمارا کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین توحید ہے. بلا شبہ یہ دین توحید ہے، لیکن اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. بلکہ اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے اور دین کا خلاصہ کسی ایک جملے میں یا ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کلمے کا دوسرا جز ہے، پہلا جز نہیں ہے. یا دونوں کہے جائیں کہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ ہے ایمان کا خلاصہ. لیکن اگر اصرار ہو کہ ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی جملے میں دین کو بیان کیا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج دنیا میں جو یہودی آباد ہیں ان کے عقائد بھی تقریباً سب کے سب ہمارے جیسے ہیں. اگر آپ جوش ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ان کے عقائد کو کلک کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان مفصل کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تک کو مانتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ سب کچھ مان کر مسلمان ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے، مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، بلکہ آخری رسول ماننا ہے. کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے انہیں اللہ کا رسول مانتے ہوئے، تو توحید آپ سے آپ اس کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بلا شبہ سر فہرست توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے گا، وہ اللہ کو ایک تو لازماً مان لے گا، لیکن جو صرف اللہ کو ایک مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے آج کا یہودی موحد ہے، اسی طرح سکھ جو ہے یہ بھی توحید پر مبنی ایک مذہب ہے. اور مجھے اس رائے سے اتفاق ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی، کہ جب ایک کثیر تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے ہمارے صوفیاء کرام کے زیر اثر، یعنی آپ، میں، سب جو یہاں بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہندوستان کے نسلن بعد نسلن، ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے آبا و اجداد ہندو تھے یا سکھ تھے، لیکن اریجنلی ہندو ہی تھے. تو صحیح، لیکن ڈاما ڈول سا ایمان ہے، کبھی یقین کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی شکوک و شبہات دل میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں. تو جو بھی مخلص ہوگا ہم میں سے، جس قدر مخلص ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کے دل میں ایمان جو ہے جا کر پکے ڈیرے لگا لے، اور اس کے دل میں سے یہ شکوک و شبہات اور ڈاؤٹ جو ہیں یہ نکل جائے. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ ہمارا دین کا جو سارا کا سارا سٹرکچر ہے، اس کو اگر ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو وہ اسی ایمان کی تقویت کے لیے. نماز 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب جس درجے میں یہ بات ہمارے دل میں جا کر اپنی جگہ بنائے گی، اسی درجے میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کا مالک ہونا بھی دل میں جا کر کھبے گا. اور جس درجے میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھیں گے، اسی درجے میں ہم اسی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. انسان کا مانگنا جو ہے وہ اپنے مالک سے ہوتا ہے، کسی دوسرے سے مانگنا زیب نہیں دیتا. کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، یعنی غیر سے مراد کون ہے؟ غیر اللہ. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. کیا مطلب؟ پنجابی کہوں تو کوڑیوں کھوٹا ہو گیا، تیرے پلے کچھ نہیں رہا. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کچھ نہیں رہا تیرے پلے. یہ جسم بھی تیرا نہیں رہا، یہ دل بھی تیرا نہیں رہا، ختم ہو گیا تم. پھر یہ حقائق جو ہیں، یہ دلوں میں بٹھانے میں، جو میں نے عرض کیا نا آغاز میں کہ صوفیاء اکرام کے ہاتھ پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے آبا و اجداد. یہ صوفیاء اکرام جو تھے، ان کو وہ خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہوا تھا کہ یہ ایمانی حقائق کو دلوں میں بٹھاتے تھے، کیسے بٹھاتے تھے؟ ایک خاص انداز سے. اور اگر ان میں سے جو ایک خاص درجے تک پہنچ چکے ہوں وہ کوئی اس میں کوتاہی کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں, تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا تھا. بالکل اسی طرح کہ جیسے ہمارے زمانہ طالب علمی میں جب کسی ہاؤس ٹیسٹ کے پرچے واپس کیے جاتے تھے تو ایک بچہ 33 نمبر ہوتے تھے پاس ہونے کے لیے, تو ایک لڑکا جس کو 33 نمبر جس نے لیے ہوتے تھے استاد اسے پرچہ واپس کرتا تھا شاباش دے کر, اور ایک دوسرا لڑکا جس نے 99 نمبر میتھمیٹکس میں حساب میں لیے ہوتے تھے اسے پرچہ واپس کرتا تھا سوٹی مار کر. کیوں؟ استاد اس بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ ایک غلطی بھی نہیں کرے گا, اور استاد کو غصہ اس بات پر ہے کہ اس نے ایک غلطی کیوں کی ہے, 100 کے 100 نمبر کیوں نہیں لیے, 99 نمبر کیوں لیے. ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے رہیں, اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں, نماز روزے میں کوتاہی کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارا نوٹس نہیں لیتا. یعنی وہ 33 نمبروں والے اسی پر شاباش دیتا ہے. لیکن جب کوئی اللہ کا خاص بندہ جو ایک خاص مقام تک پہنچ چکا ہو اسے کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. تو اسی طرح کے ایک بزرگ, انہوں نے ایک خانقاہ بنائی تھی لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے, لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور وہ انہیں گائیڈ کرتے تھے, اور لوگ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے تھے, لہذا انہیں اس کے لیے کوئی معاشی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی تھی. وہ اسی مقام پر بیٹھتے تھے دن رات, صبح و شام لوگ ان سے آ کر رشد و ہدایت کی باتیں لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ ان کو خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا, 3 دن تک کوئی کھانا لے کر نہیں آیا ان کے لیے. 3 دن کی بھوک نے جب ستایا تو تنگ آ کر مجبور ہو کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے, 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. 3 روٹیاں مل گئیں تو بڑی قناعت کے ساتھ, مزید لالچ نہیں کیا, واپس چلے اپنے کٹیا کی طرف, اپنی خانقاہ کی طرف. تو گاؤں کا کتا پیچھے ہو لیا, بھونکنے لگا, بڑا انہوں نے پیچھے ہٹایا چھڑی سے اس کو, لیکن باز نہیں آیا. آخر تنگ آ کر اس کو 1 روٹی ڈالی, پھر بھونکنے لگا, 2 ڈال دی, پھر بھونکا پیچھے پڑا, 3 ڈال دی. کتا پھر بھونکتا چلا جا رہا تھا, آخر جھنجلا کر انہوں نے پیچھے دیکھ کر چھڑی اس کی طرف کر کے, بے غیرت, 3 دن کا بھوکا تھا, 3 روٹیاں لے کے آیا تھا, وہ تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں, اب بھی بھونکے جا رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے کتے کو بھی بولنا سکھایا. کتے نے کہا کہ بغیرت میں نہیں, بغیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تم اتنے بغیرت ہو کہ اتنے بڑے رب کو مانتے ہو, کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے, اور 3 دن اس نے روٹی نہیں دی تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آ گئے. تو ایک صوفی بزرگ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی کہ اب تم بھی کمپیٹنٹ ہو گئے ہو, جیسے دستار بندی ہوتی ہے مدارس میں, تو اس کو خلافت کہتے ہیں اس میں تصوف کی اصطلاح میں, کہ اس کو بھی بیعت لینے کی اجازت دے دی کہ اب تم بھی اس قابل ہو کے بیعت لے لو. تو اس مرید نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت بھی کر دیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. تو بڑے انڈیفرنٹ سے انداز میں, لائٹ سے موڈ میں کہا کہ بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا. اس مرید نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں رہ کر میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گا کہ خدائی کا دعویٰ کروں یا نبوت کا دعویٰ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے, اس لیے کہ یہ صرف اللہ کی شان. یہ ہے تربیت, یعنی علم وہ جو کہا باب اللہ شاہ نے کہ علم کتاباں پڑھ پڑھ تھکے نارب تیرت نارب مکے. تو علم جو ہے اس سے انسان کو معلومات ملتی ہیں, لیکن ہمارے صوفیہ نے جو تربیت کی ہے وہ بڑے خاص انداز سے اور خاص جگہ پر اسٹرائک کر کے, یعنی اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ. یعنی مرید نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا؟ نہیں 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 نہیں, یہ جو میں نے کہا کہ خدا نہ مننا, میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے, یہ صرف اللہ کی شان. اور یہ جو انسان کے دل کا اطمینان ہے جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں, کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہوا ہوا ہے, کسی کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے, اکثر کیا ہے پریشانی. اور پریشانیوں میں سر فہرست کیا ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو رہا. تو اگر دل میں انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ میرا کام ہے ہی نہیں, میرا یہ مقام ہے ہی نہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے فسق ہونے سے, کہ میں چاہتا کچھ اور ہوں ہوتا کچھ اور ہے, تو پتہ چل گیا کہ نہیں میں ہی میں نہیں ہوں, چلتی کسی اور کی ہے. تو وہ جس کی چلتی ہے وہ اللہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ رسول نہ بننا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانیں, اس لیے کہ ایبسولیوٹ متا کہ جس کی ہر بات ماننی ضروری ہوتی ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ لوگ سب لوگ تمہاری ہر بات مانیں, یہ نبی کا مقام ہے. اگر تم یہ بات سوچو گے اس کا مطلب ہے کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بڑا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا. ایک مرتبہ فرمایا کہ ان حاضر قلوب لتسدع کما یسدع الحدید, کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول, لوہے کو زنگ سے بچانے کا تو طریقہ ہمیں آتا ہے, یعنی وہ تلوار اور نیزے ہوتے تھے ان کے, تو اس کو وہ لبریکیٹ کر کے رکھتے تھے تاکہ اس کو زنگ نہ لگے. تو اللہ کے رسول ما جلاؤہا, دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت, کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا, بتلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور اگر تلاوت میں آخر میں آپ زیر پڑھ لیں تلاوت القرآن تو مطلب ہوگا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اب اللہ تعالیٰ کی یاد تو کی جاتی ہے سبحان اللہ کہہ کر, الحمدللہ کہہ کر, اللہ اکبر کہہ کر, لیکن موت کی یاد, موت کی تسبیح نہیں ہے کوئی, موت کو یاد رکھنا کرنا نہیں. موت کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے آتے سوتے جاگتے یاد رہے کہ شاید موت کل ہی آنے والی ہو, شاید آج شام ہی آنے والی ہو, شاید میں مسجد سے نکل ہی نہ پاؤں. یہ ہے موت کی یاد. اور انسان کو راہ راست پر لانے میں سب سے اہم کردار اسی کا ہے, یعنی آخرت کا محاسبہ. اس میں چور دروازہ انسان رکھ لیتا ہے, جیسے حضرت یوسف کے بھائی کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھے, وہ ایک نبی کے وہ بیٹے تھے. جب ایک کثیر تعداد ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی تو ہندوؤں کو ایک تشویش لائق ہوئی کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کہیں ہمارا مذہب بھی ختم نہ ہو جائے. تو وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اصل میں ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بڑی لاجیکل سی بات ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس کا کوئی لاجک نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شاید یہ لوگوں کے لیے ایک نفرت کا باعث بنا ہے۔ تو انہوں نے ہندو مت کا ایک توحیدی ورژن نکالا اور وہ سکھ مذہب ہے۔ آپ کوئی بھی سکھوں کا پروگرام کسی ٹی وی پر دیکھیں یا ان کے بارے میں کوئی تحریر آپ کی نظر سے گزرے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ شرک نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو قرآن مجید کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، قرآن کے انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ تو کیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ موحد ہیں ہم انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو بڑا کلیئر ہمیں ہونا چاہیے کہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہو، اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننے والا ہو، آخرت کا ماننے والا ہو، جنت و دوزخ کا ماننے والا ہو، فرشتوں کا، کتابوں کا، نبیوں کا ماننے والا ہو، جب تک وہ بڑے واضح الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسلام اور ایمان جو ہے، یہ عام طور پر ہم ایک ہی معنوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہم معنی الفاظ کے طور پر، اور کبھی کبھی ہم اس کے اندر فرق بھی کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا فرق بھی ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایمان ایک اعلیٰ تر حقیقت ہے اسلام کے مقابلے میں۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو، ان پر واضح کر دو کہ تم کبھی مومن نہیں تھے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ بدوؤں کا اسلام اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ تم ابھی مومن نہیں کہلا سکتے۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ شاید یہاں منافقین کا ذکر ہے۔ نہیں، یہاں پر منافقین کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اگرچہ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن منافق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ یعنی تمہارے اعمال ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن ایمان ان کے پاس ہے نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم عمل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، تمہارے اعمال جو ہیں وہ آخرت میں ویٹ پالیں گے، ورتھ لیس نہیں ہو جائیں گے۔ کافر کے اور منافق کے تو تمام اعمال ورتھ لیس ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اس کے لیے تو مثال بیان کی ہے نا، کہ انہوں نے کوئی اچھے کام کیے بھی ہوں تو ان کی مثال جو ہے وہ سراب کسی ہوگی۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ آپ شدید گرمی کے دنوں میں دھوپ جب نکلی ہوئی ہو، آپ کسی چٹیل میدان میں سفر کریں یا موٹر وے پہ سفر کریں تو دور سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سڑک پر پانی ہے، لیکن آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ تو اس سے سمجھایا گیا ہے کہ وہ ان نے جو دنیا میں اعمال کیے ہیں اگر انہیں اپنے اعمال کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو کہ یہ پیئنگ ہوں گے ریوارڈنگ ہوں گے تو وہ ریوارڈنگ نہیں ہوں گے بلکہ آگے جا کے محسوس ہوگا کہ نہیں جسے ہم اجر والا عمل سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں اور بندہ مومن میں یہ یکجا بھی ہیں. بدوؤں کے بارے میں یہاں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں. ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو, ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کیفیت کیا ہے کہ منافق کے دل میں ایمان کی نفی ہوتی ہے, زبان سے اقرار ہوتا ہے لیکن دل میں ایمان کی نفی ہوتی ہے. جبکہ ایک مومن کامل کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے اور اس کی زبان پر بھی ایمان ہوتا ہے. اس کے درمیان میں یہ جو سٹیج جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں, یہاں یوں سمجھیے کہ زبان سے اقرار ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے, لیکن دل میں اس کی نفی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رعایتاً ان کے اعمال کو کنسیڈر کرے گا. اس لیے کہ اگر دل میں نفی ہو تو پھر اسلام بھی ویلڈ نہیں رہتا, پھر وہ منافق ہو جاتا. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپز جو شخص بھی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یعنی کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے, فار آل پریکٹیکل پرپز وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے. کیا مطلب ہے میرا فار آل پریکٹیکل پرپز؟ مسلمان کا وارث مسلمان ہو سکتا ہے, غیر مسلم نہیں ہو سکتا. یعنی اگر بالفرض والمحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن ابی, یہ دونوں کون ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک مومنوں کے سردار ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مومنین صادقین کے سردار ہیں اور عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے. تو اگر یہ دونوں بالفرض ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے اور وہ مسلمان ہوتا تو دونوں کو باپ کی جائیداد میں سے برابر حصہ ملتا باپ کی وراثت میں سے, اس لیے کہ وہ دونوں کلمہ گوئے. اسلام اصل میں کسی شخص کو دنیا میں اسلامی ریاست میں ایک سٹیٹس عطا کرتا ہے. یاد رکھیے گا اسلامی ریاست کا اصل شہری جو ہے وہ صرف مسلمان ہے, کافر اسلامی ریاست کا اصل شہری نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کسی غیر ملک میں جائیں تو وہاں آپ رہ سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, ملازمت کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں, فورنر ہیں. تو اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہے اس کو سیکیورٹی دی جائے گی, اس کے جان اور مال کا تحفظ ہوگا, لیکن وہ اس ریاست کا شہری شمار نہیں ہوگا. یعنی اسے ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں مسلم ووٹرز غیر مسلم ووٹرز یہ الگ الگ ہوتے ہیں. جو غیر مسلم ووٹرز ہیں وہ اپنے میں سے کوئی نمائندہ چنتے ہیں اسمبلی کا, اور جو مسلم ووٹرز ہیں وہ اپنے میں سے نمائندہ چنتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے کہ اس میں جنرل پرویز مشرف نے کوئی ترمیم جو کی تھی آئین میں اس میں انہوں نے یہ تفریق ختم کی تھی یا نہیں کی تھی, لیکن اس سے پہلے جو نظام چل رہا تھا ہمارے ملک کا, اگر آپ کے ذہن میں الفاظ ہوں کہ جب ٹی وی پر اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے رزلٹ الیکشن کا تو حلقہ نمبر فلاں اس میں مسلم ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کل اتنی ہے, اور اس میں فلاں نے اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں, فلاں نے اتنے کیے ہیں, کل اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, تو وہ مسلم ووٹرز جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے. تو کسی اسلامی ریاست کا اصل شہری جو ہے بننے کے لیے کم سے کم شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا عبادت میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ان کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر ایمان کیا چیز ہے؟ تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں ایمان کی تعریف فرمائی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً مومن تو بس وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، کہ پھر ایمان لانے کے بعد پھر کوئی شک ان کے دل میں باقی نہ رہے، یعنی ان کا ایمان ابو ڈاؤٹ ہو، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو اندر سے کیا نکلے گا؟ یعنی ایمان دل میں جا کر جگہ بنائے گا، اور جس گہرائی تک ایمان جائے گا اتنی ہی طاقت سے جہاد نکلے گا، جد و جہد اللہ کے راستے میں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے، یعنی یہ شروع ہو جاتی ہے ایمان کی گہرائی حاصل کرنے سے، کہ کوئی شخص محنت کرے کہ میرے دل میں ایمان پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، شاید ہی ہم میں سے کچھ نصیب ہوگا کہ جس کا ایمان ہر قسم کے ڈاؤٹ سے بالا تر ہو چکا ہو، ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے تو محسوس ہوگا کہ دوسرے نبی کے وہ پوتے تھے، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، لیکن کتنا بڑا بلنڈر ہوا ان سے، کیسے ہوا؟ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بتکونوں میں باد صالحین، اس دفعہ یہ مجبوری ہے، یہ کوڑا گھونڈ بھر لو پھر حاجی بن جانا، نیک بن جانا۔ لیکن اگر انسان موت کو یاد رکھتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں آخرت اور موت، ان دونوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ کسی سے پوچھ لیجیے، تم ہمیشہ رہو گے؟ نہیں۔ لیکن انسان دنیا میں مگن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا کبھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو موت یاد رہے تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی راہ راست سے بھٹکتا نہیں۔ یہ بھائی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کرام جو تھے وہ ایمان دلوں میں اس طرح بٹھاتے تھے، ایک شخص گیا اپنے مرشد کے پاس اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ کچھ نصیحت کریں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے کہنے والے ہیں کہ اپنے باپ سے نصیحت لو، پوچھا ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ ایک دم برس پڑے اس پر، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ یاد رکھو جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو، کل تم بھی قبر میں اتارے جاؤ۔ تو یہ اگر انسان کو یاد رہتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ راہ راست پر رہتا ہے، اور اگر انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ میں نے مرنا ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ایسے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہم روز سنتے ہیں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ اخبار میں پڑھا تھا بہت پہلے کہ آن بورڈ ہوائی جہاز میں کسی مسافر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ایئرپورٹ سے ڈاکٹر کو بلایا گیا، انہوں نے ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز کے اوپر چڑھ کر اس کو فرسٹ ایڈ دی، اور آگے باہر ہوائی جہاز سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری موت کہاں اور کب لکھی ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر مجھے یاد ہو کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو پھر میں کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکوں گا. تو یہ دو باتیں جو آپ نے فرمائی, یعنی دل کو زنگ سے بچانا, یہ اصل میں اسلوب ہے کہنے کے. کبھی اس کو کہہ دیا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے اور اس کا علاج بتا دیا, کبھی دلوں کی غفلت کی بات کر دی. بات ایک ہی ہے, جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے جو لوہے ہونے کی خاصیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. یعنی لوہا جو ہے وہ کنڈکٹر ہے نا, بجلی کا کنڈکٹر ہے بہت اچھا, لیکن اگر زنگ آ جائے تو اچھا کنڈکٹر نہیں رہتا. دل جو ہے یہ اللہ کی, اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. جب اس پر زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, تلاوت قرآن, قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ یاد رکھیے گا, وہ قرآن مجید کے عربی ٹیکسٹ کی تلاوت کو تلاوت کہتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے یا قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. اللہ کا شکر ہے ایک پہلو سے کہ پچھلی کوئی آدھی صدی سے یا اس سے بھی کچھ زائد عرصے سے رجحان پیدا ہوا قرآن مجید کو پڑھنے کا, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا, عربی زبان سیکھنے کا. اور یہاں اس مسجد میں الحمدللہ جو اہتمام ہم کرتے ہیں کہ پورا ترجمہ تراوی کے بعد کرتے ہیں, وہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت جو ہے وہ قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کا, عربی میں قرآن مجید کا پڑھنا تلاوت ہے. ترجمہ پڑھنا اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ بھی کرنے کا کام ہے, لیکن تلاوت کی کوسٹ پر نہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے. نماز تراویح جو ہے وہ کیا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا اور سننا ہے. کہ امام جو ہوتا ہے حافظ, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, قرآن مجید سناتا ہے اور ہم اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس سے انسان کے دل میں ایمان جو ہے وہ ڈیپ جاتا ہے, دلوں میں جا کر گھر کرتا ہے. اسی طرح اپنی تلاوت باقاعدگی سے کرنا اس کا بھی بہت اونچا مقام ہے. بدقسمتی سے, یعنی میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ روایت دی تھی کہ وہ صبح و فجر کے بعد باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ روایت اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کر سکے. یعنی ہوتے ہوتے سسٹم ہی بدل گیا. جب رات کو دیر سے سونا ہے تو بڑی کسی بڑا کسی نے تیر مارا اور وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا, لیکن ظاہر ہے رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ دوبارہ بستر میں جا کے سو جاتا ہے. کوشش کیجئے, اثر نو اس عادت کو واپس لائیے, اس روایت کو واپس لائیے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت ضرور کرنی ہے. جسے اللہ توفیق دے وہ فجر سے پہلے تلاوت کرے, جسے اللہ تعالیٰ اور ہمت دے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ جو ہے یہ بہت افیکٹو ہے. قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اس کا ذکر ہے کہ انا ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا, کہ یقینا رات کا اٹھنا اس سے انسان کا نفس جو ہے اس کچلا جاتا ہے اور بات انسان پر سیدھی انسان کی زبان پر آتی ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اس کا بہت اہم رول ہے. ہمیں خود بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا کم سے کم نصاب بھی ضرور مقرر کرنا چاہیے, تب باقاعدگی رہتی ہے. یعنی ہمارے بزرگوں کی روایت تھی کہ وہ سپارہ روز پڑھتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کا. سپارہ چلیے سپارہ نہیں, آغاز کر دیجئے آپ, ایک دو رکوع سے آغاز کر دیجئے, ایک دو رکوع ضرور پڑھیں گے. وہ پکا ہو جائے تو پھر ربع بھر ضرور پڑھیے, وہ پکا ہو جائے تو نصف پارہ پڑھیے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو پھر کم سے کم سپارے پر آئیے. اور یہ یاد رکھیے گا صحابہ کرام کی سنت جو ہے وہ ایک منزل پڑھنا ہے. یعنی قرآن مجید جو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا یہ دور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے. اور اکثر صحابہ تہجد کی نماز میں ایک منزل تلاوت کرتے تھے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے. اس سے جو انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے, جاگزین کر دے.